میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا سے ملاقات کرتی ہے، ہے زمین پر لیکن رابطہ عرش اعظم سے اپنی آہوں کے ذریعے، لیکن ان آہوں کے پر نظر نہیں آتے ہیں۔
زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، زمین پر ہے مگر کیا جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، فدا اللہ پر ہے جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، تجھے تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت،
کبھی
دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، کبھی دیکھو گے تم قبروں تجھے دھوکا نہ دے پانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، جو اہل جو ہے دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، چمن میں جیسی ہوتی ہے چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاہوں کے، کہیں وہ مرتبے
دل اندلی ندی جمائے مائے، اس کے معنی بل بل بل، اور زاغوں زاغ کی جمع زاغ کو کوے کو کہتے ہیں،
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا خطر،
کرگس ایک پرندہ ہے اردو میں اس کو گدھ کہتے ہیں، مردار کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے، یعنی جو نامحرموں پہ مرتا ہے یا سینوں پہ مرتا ہے وہ مثل گدھ کے ہے، کہ مرنے والے ہیں یہ، یہ لاش میں تبدیل ہونے والے ہیں اور یہ ان کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، اس پر فدا ہو رہا ہے، مری ہوئے مردہ لاش پہ فدا ہو رہا ہے۔
وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا کر، وہ کرگس جو کسی مردے
اللہ والے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مٹی کی چیزوں پہ نہیں مرتے، وہ اللہ پر مرتے ہیں۔ کتنے بھی گناہوں کے اسباب ہوں، کتنے ہی گناہوں کا ماحول ہو، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، بلند حوصلے کی اختیار کرتے ہیں، زمانے کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے۔
وہ کرگس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا خطر، وہ کرگس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا خطر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے
ذات و ارشادات سے مستفید یہ کتاب ہے، رمضان اور شب قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یعنی یہ ایک رات اتنا مختصر سا وقت ہے اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بڑھا دیا، تو اتنی بڑی کمائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر بڑی کمائی کو اتنی مختصر سی مدت میں حاصل نہ کرنے والا، یعنی اس رات کو غفلت میں اور گناہوں میں گزارنے والا، تو پھر اس کی محرومی میں کیا شک ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے۔ علامہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے، یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔
یہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل آ گئے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدائے انسان میں دیکھا تھا تو اس سے اس پر اعتراض کیا تھا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیق الہی سے انسان شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے تو فرشتے اپنے فقرے کی معذرت کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْكُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر، ہر بھلائی کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ اور یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک یہ سب حال رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک مسلسل ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور اس پر رشک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما کر اس کے ثواب کے لیے اس رات کا نزول فرمایا، یعنی کہ 1000 مہینہ جہاد وہ کرتا رہا، 1000 مہینے کی تقریباً 83-84 برس بنتے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اس قدر طویل عمر اس کی تھی اور اس قدر جہاد اس نے کیا، تو ہم یہ ثواب کیسے پائیں گے، کاش ہم یہ ثواب پا لیتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نزول فرمایا کہ ایک ہی رات میں 1000 برس کی سے بھی زیادہ بہتر عبادت کا ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور مالا مال فرمائے، اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بھی جتنی ساعات رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر ساعت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مسافر کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ اس سے مراد دعائے خیر بھی ہو سکتی ہے اور خود مسافر بھی، کیونکہ فرشتے مجسم نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے، جس طرح سے مرنے والے کے پاس ملک الموت اور فرشتوں کی آمد اور بات چیت کا ذکر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کو محسوس ہوتے ہوں اور نظر بھی آتے ہوں، لیکن فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں محض زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، یعنی جانداروں کی تصویریں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں، کیونکہ تصویر لگانے والا تو ایک آدھی کوئی ہوتا ہے، یعنی اپنے شوق میں لگا لیتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ کتا اور سور تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہیں پالتے، لیکن کتے مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہوتا جا رہا ہے فیشن میں کہ کتے پالنے لگے ہیں اور عورتیں بھی ان کو ٹہلانے نکلنے لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم کو ان دوزخی کاموں سے حفاظت فرمائے، اور اپنی آخرت کو ہم نے داؤ پر لگا رکھا ہے تو جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی یا خنزیر ہوگا یا کوئی ناپاک کام ہوگا اس گھر میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شر قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید کے اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں تین مضامین قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے جو دو مسلمانوں میں ہو رہا تھا، اور یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں، یعنی نفل نماز، نفل روزوں سے اور نفل صدقے سے سب سے افضل چیز بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اچھا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمانوں کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب براءت میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر یا مشرک، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور عدل بدل کی عبادت کرنا آسان بھی ہوگا۔ کبھی تلاوت کرے تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو گئے، اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرنے کرانے سے اگر چاہیے تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل جل کر جاگنا آسان ہوتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تنہائی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور جتنی بھی ہو سکے تھوڑی عبادت ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، تو وہ اس کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، قبولیت اس کی بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں روشنیاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں جو کہ اسراف ہے، اور اس کے علاوہ لوگ باتوں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، فضول کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنا تو ہے کہ تھوڑی دیر کو دین کی بات سن لی مسجد میں جمع ہو کر تاکہ عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جائے اور دین کی بات کو سمجھ لیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ اس نیت سے دین کی بات بھی سن لی اور اس میں جو بیان کرنے والا ہے تو وہ شب قدر کے فضائل اور دیگر مسائل بتا دیتا ہے اور احادیث فضیلت کی بیان کر دیتا ہے، تو اس سے عمل کا ذوق و شوق اور عمل سیکھ بھی لیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کو ایسا تو ٹھیک ہے، لیکن باقی اس رات کی عبادت اصل تنہائی کی عبادت ہے۔ چاہے تھوڑی ہی عبادت ہو، 4 نفل پڑھ لیے، 6 نفل پڑھ لیے، ہمت ہے تو 8 پڑھ لیے، اور توبہ و استغفار بھی اس میں کر لے، اور دنیا اور آخرت کی حاجتیں بھی اس میں مانگ لے، اور خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ کی ذات کو مانگ لے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، معرفت کا حصول ہے۔ اگر یہی ہم نے نہیں کیا، اگرچہ ہم نے عبادت بھی بہت کر لی، لیکن اللہ ہی کو نہ پایا، اللہ سے خاص تعلق لے کر ہم نہ گئے، تو ہم بڑے محروم گئے۔ تو تنہائی کی عبادت سے خدا تعالیٰ کو بہت لگاؤ ہے، بندے کو لگاؤ ہونا چاہیے، لگاؤ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت نصیب ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی نوافل پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر و اذکار کر لیں، اور توبہ و استغفار خوب کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور چھوٹے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اگرچہ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس رات کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والی شکل بنا لے، اور جو رو لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رونے میں استغفار میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی، یہ گویا رسید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کے آنسو نہیں آتے تو ہرگز مایوس نہ ہو، حدیث پاک میں ہے کہ ابکو فعلم تب کو فتباہ کہو، کہ رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو، رونے والی شکل بنانے پہ بھی اللہ کو پیار آ جاتا ہے۔ اور حکیم الامت نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے، کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے، جو تمہیں یہ غم ہے کہ آنسو نہیں آتے اور رونا نہیں آتا، تو تمہارے دل میں غم ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ یہ دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے۔ تو مایوسی کا راستہ ہے ہی نہیں اللہ کا، تو اگر آنسو نہ بھی آئیں تو ہرگز دل شکستہ نہ ہو اس بات سے، اور ہرگز غم نہ کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ جب رونے والی شکل بنانے پہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو پھر کیا محرومی ہے، کیا اس میں مایوسی کی بات ہے۔ تو رونے والی شکل ہی بنا لیں، اور خوب استغفار و توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیقات، نیکیوں کی توفیقات ہم خوب مانگیں۔ اور جس کو دعا سے لگاؤ پیدا ہو گیا تو حدیث پاک کے میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو بہت کچھ عطا ہو گیا، خدا تعالیٰ سے خاص تعلق دعا میں نصیب ہوتا ہے، یہ مناجات ہے گویا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں براہ راست، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں۔ حضرت عارف فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو تمام کائنات ان دونوں ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اپنی دنیاوی حاجات کو بھی ہم مانگیں، اور میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مناجات مقبول سنت دعاؤں کی کتاب ہے، مجموعہ ہے، جامع کتاب ہے، اس میں قرآن و حدیث کی بہترین دعائیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ تو اس کو ایک منزل روزانہ پڑھنے کا بتایا جاتا ہے. لیکن ہم پڑھیں تو صحیح, لیکن مانگنا, کیفیت مانگنے کی ہو کہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو ہر دعا کو اگر ایک ایک دن میں ایک دعا کا مفہوم اور ترجمہ سیکھ لیا جائے, چاہے یاد نہ ہو زبانی, لیکن مفہوم سیکھ لیں اس کا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, روز ایک دعا کی معنی سمجھ لیے, تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے اندر تمام دعاؤں کے مفاہیم ترجمے ہمیں معلوم ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا, اور پھر اس کا اثر بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر خدا تعالی سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے مناجات مقبول کا, ہم بہت اہتمام رکھیں. جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کر رہے وہ بڑی نعمت سے, بڑی دولت سے محروم ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دولت سے سرفراز فرمائے کہ ہمارے ہر سانس میں دعا و مناجات کا عالم ہو. خدا تعالی سے خفیہ خفیہ باتیں ہوتی رہیں, خدا تعالی سے خفیہ خفیہ چلتے پھرتے ہم دلی دل میں اللہ تعالی سے مانگتے رہیں. فرماتے ہیں خواجہ صاحب کے کیا شعر, باتیں تو ہیں دم مگر آواز نہیں, ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کیا ہے اس کا پہلے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ سے یہ مسلسل تعلق پیدا ہو جانا, بس یہ اسی کو ہمارے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے, اور ضرور دعا کی برکت سے انشاءاللہ, دعاؤں کی کثرت سے, اللہ سے دل لگانے سے یہ تعلق پیدا ہو جائے گا. دعاؤں کا اہتمام ہو اس رات میں, اور ہر قسم کی جائز حاجت مانگیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دعا وہ عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے, اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں دنیا شامل ہو جائے تو وہ قبول ہو. یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ اس میں دنیا مانگنا بھی جائز ہے, بلکہ سب چیز ضروری ہے. ہر آدمی اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا محتاج ہے, تو چھوٹی نعمتیں بھی مانگیں, بڑی نعمتیں بھی مانگیں, اور خوب مانگیں, بار بار مانگیں. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اندر الحاح کے ساتھ, اصرار کے ساتھ مانگنے کو پسند فرماتے ہیں. اس کو کسی بزرگ نے ترجمہ, میں نے کہیں پڑھا تھا, لیکن اڑ کے مانگنا, اڑ کے مانگنا, جیسے بچہ ضد پہ آ جاتا ہے اور روتا ہے گاتا ہے, پھر آخر باپ مجبور ہو کے اس کو دے ہی دیتا ہے, اس طرح اڑ کے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. الحاح کے ساتھ مانگنا اللہ کو پسند ہے, زاری کے ساتھ مانگنا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کچھ تسبیحات کر لیں, کچھ تلاوت کر لیں, تھوڑی سی نفل پڑھ لیے, پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. جتنی عبادت بشاشت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ ہو جائے, بس اس کو کر لے, اور اخلاص کی کوشش کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا, اور بہت بہت برکتیں اور رحمتیں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. ایک بات ضروری یہ فرمائی ہے اس میں کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے, حالانکہ یہ غلط ہے کہ 27ویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, جبکہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت سی راتوں میں عبادت کیا کریں. ظاہر ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ بہت ہی قیمتی ساتھ ہے. یہ شب قدر تو ایک اضافی بہت بڑا بونس ہے, لیکن ہر رات میں عبادت کا بہت زیادہ اجر عظیم ہے. یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے, اس رات کا چھپا لینا بھی ایک رحمت ہے کہ ہر رات میں مومن اس کی تلاش میں رہتا ہے اور کثیر اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے, اور قیامت کے دن جو ہے اس کو پھر بھی حسرت رہے گی کہ کاش ہم اور زیادہ عبادت کر لیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے. ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے. اگر کوئی 60,000 گنا اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ میں تلاوت کرے تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے، کیونکہ 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے وہاں. اور کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن مجید تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 قدم 44 خرب ثواب ملیں گے. اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 5 سن، یہ پوری ایک لمبی ہے یا تو انگنت ہو گیا اجر و ثواب. آج تو کوئی جانتا بھی نیل کیا ہوتا ہے، قدم کیا ہوتا ہے، خربوں سمجھ لو گے، خربوں ثواب ملیں گے. اور یہ ہے کہ ابھی 3 راتیں ہمارے پاس ہیں خاص. ویسے تو ہر رات ہر ساتھ، جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں ہر لمحے کی قدر کی، کہ ہر شب قدر قدر بدانی. اللہ کے لیے ہم اپنی اس زندگی کے ہر لمحے کی قدر کر لیں. اور اس کی قدر بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی مبتلا نہ ہوں. ہر لمحے کا ہم لحاظ رکھیں، پاس رکھیں، کہ ہر لمحے کا ہم سے سوال ہونا ہے، اور ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. تو کسی لمحے ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونے پائیں اور خدا تعالیٰ ہی پر اپنی ہر لمحے کو فدا کریں. تو آج 27 شب ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ رات بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اگلی رات 28 بھی کوئی کم نہیں ہے، پھر اس کے بعد 29 شب کو بھی امکان ہے شب قدر کا، اس کی بھی ہم خوب قدر کر لیں. اور پھر عید الفطر کی رات، یہ عید الفطر کی رات بھی بہت ہی اہم، اور اس میں عبادت کرنا سنت ہے. اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدلے اور انعام کی رات، کہ پورے رمضان جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے تلاوت کی، ہم نے ذکر و اذکار کیے، صدقات و خیرات کیے، روزے داروں کو افطار کرائی، اور جو جو نیک کام ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے. معتکفین حضرات جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب عبادات جو ہم نے کی، اب اس کے بدلے کی رات آ گئی کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ شوال کا چاند طلوع ہوا، تو یہ رمضان کی مزدوری جو ہے، یا اس مزدوری کے بدلے کی یہ رات ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور صبح کو جب بندے عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر ان بندوں سے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مزدوری ہے اس کی، کیا اس کا بدلہ ہے، کہ جس نے اپنی مزدوری پوری پوری ادا کر دی ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی بخشش کر دی، سب کے سب کو بخش دیا میں نے. تو یہ بدلے کی رات ہوتی ہے. اس رات کو اور پورے رمضان کے اندر ہر رات کو، ہر لمحے کو ہم فضول کاموں میں، گناہوں میں نہ مبتلا ہوں. عید کی تھوڑی بہت سی تیاری ہوتی ہے، کوئی میٹھا وغیرہ خواتین پکا لیتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی غفلت نہیں ہے، یہ سب گھر کے امور ہیں جو عورتوں کے سپرد ہیں، تو یہ کوئی گناہ کی بات یا غفلت کی بات نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عید کی رات کو بھی بہت سی چیزیں ہمیں کم معلوم ہوتی ہیں، بہت کچھ خرید لیا پھر بھی بہت کمی رہ جاتی ہے، فلاں چیز نہیں آئی، فلاں چیز نہیں آئی. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کے رات کو صرف رومال لینے کے لیے ایک ایک گھنٹے وہ گھومے کہ فلاں اس رنگ کا رومال ایسا چاہیے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے، ان راتوں کی خوب ہم قدر کریں اور گھر میں ٹک کر رہیں. کہ جیسا کہ سنت تو یہ ہے کہ عید کے دن یا جمعے کے دن اچھا کپڑا، جو گھر میں صاف ستھرا کپڑا ہو اور بہتر کپڑا ہو تمام کپڑوں میں، وہ پہننا سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر، یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ نیا جوڑا بنانا عید کے لیے، جمعے کے لیے بھی بنانے کی اجازت ہے، نیا جوڑا بنا کے الگ رکھ لے جمعے کے لیے، جمعے اس کو پہن لیا کرے، 1 سے 2 جوڑے رکھ سکتا ہے جمعے کے لیے، تو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان راتوں کو ہم ان کاموں کے لیے برباد کریں. اگر لے لیا پہلے سے لے لیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سے, جو عقل مند سمجھدار اور دیندار لوگ ہوتے ہیں یہ سب کام رمضان سے پہلے ہی کر لیتے ہیں اور رمضان کو خوب سکون سے اور خوب دو عبادات کے اندر گزارتے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ ان راتوں کو ہم ایسے چھوٹے موٹے کاموں فضول کاموں کے لیے برباد نہ کریں. اگر چوڑیاں نہیں بھی خریدی ہیں تو چوڑیاں نکل لیں لینے کے لیے نکل جاتے ہیں, رات رات بھر اس میں کالی کر دیتے ہیں. اور ایک بہت بے حیائی کی بات ہوتی ہے کہ چوڑی والے ہی عورتوں کو چوڑی پہناتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کے, یہ تو بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے بے حیائی سے اور ان گندے کاموں سے. اور تو اسی طرح سے میچنگ ڈھونڈنے کے لیے اور کس کس کاموں کے لیے, اور جوتیاں نہیں مل رہی تو اس کے لیے ٹانگیں اپنی تھکا رہے ہیں توڑ رہے ہیں ٹانگیں. دو رکعت پڑھنا تو مشکل معلوم ہوتا ہے, اور دو دو گھنٹے جو ہے کئی کئی میل پیدل چل لینا ایک چیز کی تلاش میں, یہ بہت ہی جہالت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس جو چیز ہے اسی پر شکر کریں اور کوئی اس میں کمی کوئی نقصان نہیں ہوگا, یقین جانے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے عید آ گئی اور اس نے اپنے کپڑوں میں بہتر جوڑا نکال کے پہن لیا, ہو گیا کام. کیا ضرورت ہے نئے نئے جوڑے بنانے کی, ضروری نہیں ہے کچھ بھی, یہ سب ہم نے بنا لیا ہے اور رسومات کے اندر بے انتہا ہم آگے بڑھ گئے ہیں. کوئی اگر کپڑے ایسے نہیں ہیں تو کوئی نیا جوڑا بنانا فرض نہیں ہے جو بہتر جوڑا ہوا. سادگی میں کتنا نور ہے اور بناوٹ میں کتنی ظلمت ہے, کس قدر بے چینی ہے کہ بیان سے باہر ہے. سادگی میں نور ہی نور ہے, خوشیاں ہیں, اور بناوٹ کے اندر غمی غم ہے. کتنا بھی اچھا جوڑا ہم بنا لیں, کوئی دوسرا سامنے آ جائے گا اس کا جوڑا اس سے اچھا لگے کہ ہائے کاش ہم یہ بنا لیتے, خوشی نہیں ہوگی کبھی بھی. بڑھیا بڑھیا جوڑے دکھلاوے اور فخر اور نمائش کے لیے بنانے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی, بلکہ آدمی غم زدہ ہی رہتا ہے, پریشان ہی رہتا ہے. اور جو سادہ آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے سب سے لاپرواہ ہوتا ہے, بس اس کی نظر اپنے اللہ ہی پر ہوتی ہے. تو خوشی ہی خوشی اور سکون ہی سکون ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بقیہ لمحات کی بھی اور آئندہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما دے. عید الفطر کے احکام, اور عید میں جو ہے خوشی مناتے ہیں, عید خوشی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا عید خوشی کا دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے. اس میں جو ہے جتنی مباح تفریح ہے وہ جائز ہے, مباح ہے, لیکن وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو. کیونکہ اصل میں یہ خوشی جو ہے یہ ہماری وہ خوشی ہے, یہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ عطا فرماتے ہیں رمضان مبارک کی عبادات کا اور اس میں شب قدر کی عبادت کا, تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے. تو یہ وہ خوشی ہے ہماری عبادات کے بدلہ دینے کی, اور یہ بدلہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. گو کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں, اس کی برکات سے نوازتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بدلے کا دن ہے جو ہم نے مزدوری کی. اب مزدوری کیا ہم نے کی ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, دعائیں کی ہیں, تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں, تلاوت کی ہیں, تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں جنت. تو یہ وہ خوشی کا دن ہے. اب یہ خوشی جو حرام خوشی آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ شیطان آزاد ہو گیا تو ہم بھی بس اب شیطان بن جائیں. نہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں, ہم رحمان ہی کے بندے رہیں اور ہمیشہ ہم رہیں گے بھی رحمان ہی کے بندے. تو ہمیں چاہیے کہ خوشیوں کو اپنے حدود میں رکھیں, کہ اس میں گانے سننا اور نامحرموں کا اختلاط کرنا اور فضول گوئی اور فحش کام کرنا اور گالیاں دینا, جھگڑا کرنا, جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہمیں پھر بھی حفاظت کرنی ہے, ورنہ یہ ہماری خوشی خوشی نہیں رہے گی. کوئی خوشی خوشی نہیں, کوئی یہ ایسی خوشی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے کی جائے وہ خوشی نہیں ہے. وہ تو اپنے غموں کا سامان کرنا ہے, اپنے لیے مصیبت کا سامان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, میل جول کریں, جانا آنا کریں, ہدایات اور تحائف کا تبادلہ کریں. بچوں کو عیدی بھی دی جا سکتی ہے تو بڑوں کو ہدیہ بھی دی جا سکتا ہے ایسے موقع پر, اور خاص طور سے غریبوں کا اور مستحق لوگوں کا بھی ہم احترام کریں، خیال کریں. اور جس طرح کے یہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر واجب ہے، تو اس کو نماز سے بہت پہلے، جتنا پہلے ہو سکے دے دیں، تاکہ یہ صدقہ فطر ان غریبوں اور مساکین کے کام آ سکے جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو ان کو اپنی خوشیوں میں ہم شریک رکھیں، اور جانا آنا بھی رکھیں. ہدایا اور تحائف کا تبادلہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی شرعی حدود کے اندر ہو، دکھلاوا اور نمائش نہ ہو. بس یہ ہے کہ جو طریقے سے چل لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس کی عید واقعی پھر عید ہوگی، وہ واقعی اس کے لیے عید خوشیوں کا سامان لائے گی. اور جو حرام کام کرے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا، اس کو لگے گا کہ ہم خوشی حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس خوشی میں کروڑوں غم چھپے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عید الفطر کے احکام کتابوں میں دیکھ لیے جائیں، چند سنتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. عید کے دن 13 چیزیں سنت ہیں. شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، ناخن کترنا، مونچھیں صاف کرنا، داڑھی کو ایک مٹھی کے مطابق مزین کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا. وہی بات ہے کہ جو عمدہ کپڑے موجود ہوں ان میں سے بہتر کپڑا نکال کر پہن لے، یہ کافی ہے. لیکن اگر نیا جوڑا بھی بنا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بس فخر اور نمود و نمائش کے لیے. جیسا کہ ہم لوگوں کے اندر یہ گھس چکی ہے، ہمارے رگ رگ میں یہ چیز پیوست ہو گئی ہے کہ ہم ایسا کپڑا پہنے کے لوگ دیکھ کے ہمیں واہ واہ کریں اور اچھا لگے ان کو اور ہم نمایاں لگیں، تو یہ سب چیز بالکل حرام ہے، منع ہے. خوشبو لگانا، صبح کو بہت جلد اٹھنا، عیدگاہ میں بہت جلد جانا. عید الفطر میں صبح صادق کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے بھاگ دوڑ کر کے عیدگاہ میں داخل ہوتے ہیں جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر پہلے جا کر اطمینان سے بیٹھے، صفے بنائے اور طریقے سے نماز پڑھے، اور نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کو سنے بغیر کوئی نہ جائے. تو ہونا یہی چاہیے کہ رات کو تھوڑی بہت عبادت کر لی اور پھر سو گئے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر سوئیں نہیں بلکہ غسل وغیرہ کر کے، یا اگر پہلے سے بھی غسل کر سکتے ہیں رات کو بھی غسل کر سکتے ہیں تو رات کو غسل کر لیں، ورنہ فجر کے بعد غسل کر لیں اور کپڑے وغیرہ پہن کے خوشبو لگا کے اور مسواک وغیرہ کے ساتھ اچھا وضو. جہاں بھی عبادت کا الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں نماز کے، کہ نماز کے فوائد یا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں ہمیشہ وضو کا بھی اہتمام کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جب بھی وضو کرے تو اچھا وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اگر پاک جگہ ہو تو دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، اور اگر اٹیچ بات ہیں جیسے آج کل اٹیچ بات ہوتے ہیں وہیں پہ وضو کرنا پڑتا ہے، بعض جگہ وضو کی جگہ الگ نہیں ہوتی، تو اس میں یا تو یہ کر لیں کہ درمیان میں پردہ ہو، جہاں وضو کر رہے ہیں ایک شاور کرٹن جیسا ہوتا ہے اس کو کرٹن لگا دیں تاکہ وہ کموڈ چھپ جائے، پردے میں ہو جائے، تو پھر وہاں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دعا پڑھنا کیونکہ وہ گندی جگہ ہے اس جگہ دعا نہ پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھ لیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں. تو اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، جہاں بھی عبادت کا آیا ہے روایات میں اس کے ساتھ وضو، جو بھی وضو فرمایا گیا ہے تو اس میں احسن الوضو کی شرط لگائی، اچھی طرح وضو کیا کرے. عیدگاہ میں بہت جلد جانا، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا. عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اگرچہ نماز کے بعد بھی ادا ہو جائے گا لیکن پہلے سے ادا کر دینا بہتر ہوتا ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بغیر عذر شرعی شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا. ایک رات سے عیدگاہ میں جانا، ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. اس میں یہ راز ہے کہ جو بھی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے گواہ بن جاتے ہیں، تو ایک راستے سے جائے گا تو وہاں کے درخت اور گھاس اور تنکے اور پتھر اور مٹی، جو کچھ بھی وہاں مخلوق ہے، وہ سب کی سب قیامت کے دن گواہی دیتی ہیں. تو اس طرح سے گواہ بڑھ جائیں گے، ایک راستے سے ہم جائیں گے دوسرے راستے سے واپس آئیں گے تو گواہ بڑھ جائیں گے. اور بھی راز ہیں اس کے اندر، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو شان و شوکت دکھلانا اسلام کی اور مسلمانوں کی منظور ہے، تو گلی گلی کے اندر جو ہے مختلف گلیوں کے اندر لوگ عبادت کو جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے اور تکبیر کہتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تو یہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے بھی ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آہستہ آہستہ آواز سے کہتے جانا ہے. سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا، اگر قریب ہو عیدگاہ تو پیدل جانا افضل ہے. مستحب یہ ہے کہ وہ میٹھی چیز جو ہم میٹھی چیز کھانے کا ہے وہ چھوارے ہوں اور ان کا عدد طاق ہو. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر میسر ہوا آسانی سے تو چھوارے میٹھی چیز کے لیے چھوارے بہتر ہیں اور ان کا عدد طاق یعنی تین یا پانچ یا سات اس طرح سے ہو. اور فرمائیں کہ عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائے. ہاں، بہت ساری بدعات اس کے اندر لکھی ہیں، بہت ساری فضول رسمیں، جیسے میٹھے کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ کھیر پکانا یا سوئیاں پکانا، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. کوئی بھی میٹھا ہو، جیسے بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے کھجور یا چھوارا ہو تو وہ بھی مستحب ہے. سوئیوں کی تخصیص کرنا کہ سوئیاں ضرور ہوں، یہ سب بدعتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر. باقی عید الفطر کی نماز کے احکام بھی ہیں، نماز کا طریقہ ہے تو سب بتا دیا جاتا ہے نماز کے وقت. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم. يا الله ہمارے اس رمضان کو بہترین رمضان بنا دیجئے. اے اللہ، جو کچھ عبادات ہم کر چکے اگرچہ آپ کے لائق ہرگز نہ تھیں، مگر اے اللہ آپ کرم کا معاملہ فرمائیے، ستاری کا معاملہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے، اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے سونے جاگنے کو سب کو عبادات میں شمار کر کے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دیجئے. چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، علانیہ کیے ہوں، سرری کیے ہوں، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، اے مالک کریم، اے کریم آقا، سب کے سب کو معاف فرما دیجئے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم. اے اللہ سب معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کو اے اللہ جنت کے راستے پر لگا دیجئے، اپنی رضا کے راستے پر لگا دیجئے، اپنے راستے پر لگا دیجئے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم سب کو عطا فرمائیے، اپنے اولیاء مقبولین کا راستہ عطا فرما دیجئے. ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ان کے اولادوں کو، دوستوں کو، ان کے اولادوں کو، اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما لیجئے. یا اللہ جذب کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین مقبولین کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین مقبولین کی کاملین کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین کاملین مقبولین کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دنیا کے بھی کام بنا دے، ہمارے آخرت کے بھی کام بنا دے. اے اللہ رمضان مبارک کے اس مہینے کی جو ساعتیں ہمارے مقدر میں رہ گئی ہیں اے اللہ ان کی ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے رضائے کامل کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ کے اے اللہ خزانے اور آبشاریں اونڈیل دے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کسی مسلمان کو محروم نہ فرما، توفیق توبہ عطا فرما دے، پوری امت کو توفیق توبہ عطا فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے کرم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم نادان ہیں، ہم زندگی کی قدر نہیں جانتے، ہم دین کی قیمت نہیں جانتے، ہم آخرت کی آنے والی زندگی سے غفلت برتے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما دے اور ہماری غفلت کو دور بھی فرما دے، اور اے اللہ یہ جو بیماری مہلک آ گئی ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس بیماری کو اٹھا لیجئے، اے اللہ جلد از جلد دنیا سے اس بیماری کو اٹھا لیجئے، اور اے اللہ جتنی مہلک بیماریاں ہیں بلا شبہ ہماری شامت عمل سے ہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے بلائیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو جس بھائی بہن کے دل میں جو جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کی مراد کو پورا فرما دے، اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، حرام کے قریب بھی پھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما، حلال میں اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ جن کو روزی میں تنگی ہے اللہ اس کو فراخی نصیب فرما دے، اے اللہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ جس کو کوئی غم ہے اس کو خوشی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں آئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے بھی عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور اللہ جن خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہیں میاں بیوی میں رنجشیں ہیں ناچاکیاں ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان ناچاکیوں کو محبت میں بدل دے، محبت سے بدل دے میرے اللہ، آپس میں پیار و محبت عطا فرما دے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، اطاعت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، جن کی اولاد ہو اے اللہ اس کو نیک صالح بنا دے، اور اے اللہ جو بھی حاجت ہم نے مانگی اے اللہ یہ سب کی سب حاجتیں بھی عطا فرما دے، اور اے اللہ جس طرح بچے کو اپنی کچھ ضروریات کی خبر نہیں ہوتی باپ اس کی خود ہی فکر کرتا ہے، سردی گرمی کے کپڑے بناتا ہے اور اس کی بھوک کا انتظام کرتا ہے، صبح کو کھلاتا ہے تو شام کی فکر کرتا ہے، شام کو کھلاتا ہے صبح کی فکر کرتا ہے، اور اس کی ہر طرح کی راحت کی ضروریات کا سامان اس کو خود ہی فکر کر کے لا دیتا ہے، اے اللہ آپ تو مالک کریم ہیں، آپ کے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں، آپ تمام خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ خود ہی ہماری ضروریات اور ہماری حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، نہ وہ درد ہے دل میں نہ وہ زاری ہے ہمارے پاس، اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں بالکل، ناکارہ ہیں بالکل، جھولیاں بھی ہماری پھٹی کٹی اور چھوٹی چھوٹی ہیں، اے اللہ ہماری جھولیاں بھی بنا دے اور ہماری جھولیوں کو بڑا بڑا کر دے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے بڑے بڑے خزانے عطا فرما دے، اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرما دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، دونوں جہان کی خوشیاں ہمیں عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کے غموں سے مصیبت سے پریشانی سے آفت سے اے اللہ اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے، اور سب سے بڑی حاجت تو ہماری اے اللہ یہ ہے کہ آپ اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے، بہت ہی خاص تعلق بہت ہی اقرب ہمیں بنا لیجئے، قرب اعظم عطا فرما دیجئے اور اپنی ذات عالی ہم کو نصیب فرما دیجئے کہ ہم کامل آپ کے ہو جائیں اور آپ ہمارے ہو جائیں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، دونوں جہاں کا جھگڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا، یا رب ہے کام تیرا۔ اے اللہ، یہ ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اب ہم کوئی سوال نہیں کرتے بلکہ اب آپ ہی ہمیں عطا فرما دیجئے اور بھر بھر کے عطا فرما دیجئے، اپنی عطاؤں کی بارش فرما دیجئے، رحمتوں کی آبشار انڈیل دیجئے، اے اللہ برکتوں کی آبشار انڈیل دیجئے، اپنی رضا کامل ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہم سے خوش ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔